سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ العرب و العجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. تقدیر بدل جاتی ہے مزدر کی دعا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مزدر کی دعا سے. کشتی کا نام خدا کی ہے مشغول خدا سے، نا خدا منے کشتی چلانے والا نا وہ چلا چلا چلا. کشتی کا نام خدا کی ہے مشغول خدا سے، مولانا رومی کے اس مضمون کو پرویا ہے کہ مولانا رومی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، قضا آپ پر حاکم نہیں ہے. قضا یعنی فیصلے، مقدر، تقدیر. تقدیر آپ پر حاکم نہیں بلکہ آپ تقدیر پر حاکم ہیں. آپ تقدیر بدلنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں، آپ اس پر حکومت کرتے ہیں، آپ تقدیر کے مجبور نہیں ہیں. تو جیسا کہ عنوان بھی ہے، تقدیر بدل جاتی ہے مزدر کی دعا سے. جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے بے قرار ہو کر اور اس سے فریاد کرتا ہے، آہ و بکا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو دعا جو ہے وہ فیصلے بدل دیتی ہے. دو قسم کی قضا ہوتی ہے، ایک لوح محفوظ میں ہے جو بدل نہیں سکتی، اور ایک قضا جو ہے وہ بدل سکتی ہے. تو حقیقت یہ ہے اس کی کہ انسان جب دعا کرتا ہے اور اس کا فیصلہ بدل جاتا ہے، تو وہ یوں بدلتا ہے کہ لوح محفوظ میں تقدیر میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ اس پر یہ فلاں بلا آئے گی، پریشانی آئے گی، اور پھر یہ ہم سے مضطر ہو کے دعا کرے گا، اور پھر اس کی دعا کی برکت سے سوء قضا حسن قضا سے بدل جائے گی. تو یہ والی تقدیر جو لوح محفوظ میں ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، سارے حالات، وہ نہیں بدلتے ہیں. مگر یوں حالات کہ اگر یہ دعا کرے گا تو اس کی تقدیر ہم بدل دیں گے، اس کے اوپر فیصلہ بدل دیں گے، اگر دعا نہ کرے گا تو اس کا فیصلہ اس پر جاری ہو جائے گا اور اس کو جو بھی حالات پیش آنے ہیں وہ آئیں گے. غرض یہ کہ اگر ہم دعا کریں تو خدا تعالیٰ اپنا فیصلہ بدل سکتے ہیں. فیصلے اللہ پر حکومت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فیصلوں پر حکومت کرتے ہیں. سنتا شب و روز یہ موجوں کی صدا سے، سنتا شب و روز یہ موجوں کی صدا سے، غالب ہے قضا ہم سے تیری آہ و بکا سے، غالب ہے قضا تیری جو کرے نالا فریاد خدا سے، آئی جو کرے نالا فریاد خدا جب تک نہ ہو آشنا تسلیم رضا سے جب تک نہ ہو آشنا تسلیم رضا سے زاہد تو مزا آئے گا کیا اس کی جفا سے زاہد تسلیم و رضا ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا شعر ہے، کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں، کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں، صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں، صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں۔ یہاں حضرت والا یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ محض عبادت کرنے والا جس کو اللہ والوں سے تعلق نہیں، ان کی صحبت میں رہ کر خود کو مٹایا نہیں، دل کو توڑنا سیکھا نہیں، تسلیم و رضا سیکھی نہیں، یعنی جو بھی حالات پیش آئیں اللہ ہی کی طرف سے سمجھنا اور اپنے لیے مفید سمجھنا، نافع سمجھنا، اور آرام سے رہنا، شکایت واویلا نہ کرنا، صبر کرنا، جس نے یہ نہ سیکھا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ناموافق حالات آتے ہیں بندے کے امتحان کے لیے، ابتلا کے لیے، یا بلندی درجات کے لیے، کفارہ سیئات کے لیے، وہ ان حالات میں جو ہے وہ بلبلا جائے گا، پریشان ہو جائے گا، واویلا کرنا شروع ہو جائے گا، اور شکایتیں شروع کرنی شروع کر دے گا کہ مجھ کو میں ہی ملا تھا، نعوذ باللہ، میں ہی ملا تھا اس مصیبت میں گرفتار کرنے کے لیے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، بعض لوگوں سے کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ ہم ہی ملے تھے اللہ کو یہ پریشانی دینے کے لیے، نعوذ باللہ تعالی من ذلک، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے ایسا آدمی، ایسی بات کہنے والا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے نازیبا کلمات سے۔ تو جفا مانے ظلم، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے جو حالات آتے ہیں بظاہر ہم کو ظلم معلوم ہوتے ہیں، پریشانی معلوم ہوتی ہے، بلا معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت اس کی کیا ہوتی ہے، اسی میں بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ تو جس کو تسلیم و رضا کی دولت حاصل ہو، اس کا دل بن چکا ہو اور اس کو یقین ہو کہ یہ جو کچھ حالات ہیں ناموافق تو یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، موافق حالات آئیں تو شکر کرتا ہے، ناموافق حالات آئیں صبر کرتا ہے، اور اس صبر میں اس کو بڑا مزہ ملتا ہے۔ اور اس مزے کو ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے ایک اور شعر میں بیان فرمایا ہے، دوست کی جانب سے آئے جو بلا وہ بلا ہرگز نہیں وہ ہے کرم، دوست کی جانب سے آئے جو بلا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات ہمارے پاس آ جائیں، جس طرح سے ہم رہیں، جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، اور جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اثقل دیکھا ہے، اور جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا ہے، تو یہ حالات, یہ جو جس آدمی کو تسلیم و رضا کی دولت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں کہ ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے, خوش رہتا ہے, بڑے بڑے غموں کے پہاڑوں کو اس تسلیم و رضا کی برکت سے منجنیق میں اڑا دیتا ہے. پتھر بڑے بڑے ہوتے ہیں, ان کو پرانے زمانے میں منجنیق ایک توپ کی طرح سے ایک مشین ہوتی تھی, اس میں پتھروں سے جنگ لڑی جاتی تھی, اس وقت گولہ بارود نہیں تھا, پتھروں کو اس مشین کی طرح کے اندر رکھ کر جس کو منجنیق کہتے ہیں, اس کو پتھر کو دور پھینکنے والی وہ مشین ہوتی تھی. تو اللہ والے اور تسلیم و رضا کی برکت سے بڑے بڑے غموں کے پہاڑوں کو صبر و تسلیم و رضا کی منجنیق میں رکھ کر اڑا دیتے ہیں. ہمارے حضرت والا کے یہ الفاظ کم و بیش میں عرض کر رہا ہوں. تو جفا سے مراد جو مشکلات ہیں, بلائیں ہیں, مصیبتیں ہیں, بیماریاں ہیں, حادثات ہیں, آ جاتے ہیں, ہر انسان کو آتے ہیں. تو ظاہر جو جس نے صرف محض عبادت کی ہے اور کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اپنے کو مٹایا نہیں ہے, تو اس کو کیا مزہ آئے گا زندگی کا, عبادت میں بھی مزہ نہیں آئے گا اس کو. تو جس کو تسلیم و رضا سے آشنائی نہ ہو, جب تک نہ ہو آشنا تسلیم و رضا سے, جب تک نہ ہو آشنا تسلیم و رضا سے, زاہد کو مزہ آئے گا کیا اس کی جفا میں, زاہد کو مزہ رسول النبی الکریم, اما بعد, ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ شیخ العرب العجمار فی اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کا ایک سفر بنگلہ دیش کا ہوا. وہاں کے ایک مشہور بزرگ جو ہمارے حضرت والا سے بیعت بھی ہوئے حضور ڈھاکوی, مشہور حضور ڈھاکوی کے نام سے مشہور ہیں رحمہ اللہ تعالی, ایک بیان میں انہوں نے ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کی مجلس میں ہی کچھ عبرت کے قصے بیان فرمائے. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اپنی عبرت کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچ جائے ان سب کے لیے عبرت کا باعث ہو, غفلت ہماری جاتی رہے, اور جو لوگ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں ان میں تیزی آ جائے, اور ان مقصود ان کا یہ بھی ہے کہ انسان شکر ادا بھی کرے, محض مایوسی نہ ہو کہ بھئی ہم کہاں, اتنی ذلت بھی اپنے نفس کی جائز نہیں ہے. جو عبادتیں جو طاعات اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو اس پہ اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرے. لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے. جس نعمت کی شکر گزاری ہوگی اس نعمت میں برکت ہوگی, وہ نعمت پھلے گی پھولے گی, اس میں اضافہ ہوگا. تو جب ہم ایمان کا طاعات کا اور عبادات کا اور مجاہدات کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے ان توفیقات کا, اس کو اپنا کمال نہ سمجھیں گے بلکہ اللہ کی توفیق سمجھیں گے کہ بھائی اللہ کی توفیق ہے پانچ وقت اپنے دربار میں حاضری کی, اللہ کی توفیق ہے روزہ رکھا, اللہ کی توفیق سے زکات دے دی, اللہ کی توفیق سے نگاہ کی حفاظت کر لی, اللہ کی توفیق سے ہم غیبت سے بچتے ہیں, بدگمانی سے بچتے ہیں, جھوٹ سے بچتے ہیں. غرض یہ کہ طاعت ہوں یا معصیت سے اجتناب ہو, دونوں حالتوں میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اور جس میں کوتاہی ہو غفلت ہو خدا تعالیٰ سے معافی مانگے اور عزم کرے کہ آئندہ ہم یہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. بس چھٹی, ہر وقت مغموم رہنا, ہر وقت رونا, ہر وقت دل کو غمگین رکھنا, تو یہ تو دین میں مطلوب نہیں ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کس قدر ہنسایا بھی کرتے تھے, بس فرماتے تھے کہ بھائی گناہ ہرگز مت کرو, ہنسو بولو گاؤ, جائز کام کرو, ساری نعمتیں جائز حلال کرو, لیکن گناہ مت کرو بس. اور ہر وقت رونا دین میں مطلوب نہیں ہے, تھوڑا سا رو لیے, مثلا رات کو رو لیے, محاسبہ رات کو سونے سے پہلے کر لیا کہ بھائی دن بھر میں ہم سے کیا کیا غلطی ہوئی, فلاں صاحب آئے تھے یا فلاں خاتون آئی تھی گھر میں, ان سے بات چیت میں ہم سے کوئی غیبت تو نہیں ہو گئی, کسی کی بدگوئی تو نہیں ہو گئی, کوئی ایسی بات تو ہمارے منہ سے نہیں نکلی. اگر وہ اس قابل ہو کہ بھائی اس شخص سے معافی مانگی جائے تو اس سے معافی مانگے, اور نہیں تو خدا تعالیٰ سے استغفار کرے, اور دن بھر کے اپنے کام کاج دیکھ لے, کہیں غفلت ہو گئی اللہ سے معافی مانگے بس. وہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے آسان تہجد کے طریقے میں فرمایا بھی تھا کہ بھائی جو شخص, حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو شخص عشاء کے فرض کے بعد وتر سے پہلے جو بھی نماز پڑھے گا وہ سب کے سب قیام اللیل میں شمار ہوگی, دو سنتیں بھی اسی میں شمار ہو جائیں گی. چار رکعت اور پڑھ لیں سنت کے بعد, فرمایا کہ دو رکعت سنت کے بعد تو اکثر لوگ دو نفل پڑھ ہی لیتے ہیں, تو آپ چار پڑھ لیں, اور چار نہیں پڑھ سکتے تو آپ دو ہی پڑھ لیں, اس میں تہجد کی نیت بھی کر لیں اور اس میں صلاۃ توبہ کی نیت بھی کر لیں کہ اللہ دن بھر جو گناہ ہو گئے 24 گھنٹے کے اندر ہم آپ سے اس کی معافی مانگتے ہیں, دل سے ندامت ہو, رونا آ جائے تو سبحان اللہ, نہیں تو بھائی رونی والی شکل بنا لی, چلو بس کام بن گیا, سب معافی ہو گئی, سب صاف ہو گیا. تو ہمارے حضرت اس کو ون ڈے سروس کہا کرتے تھے کہ یہ ڈرائی کلیننگ سروس ہے, آج دیجئے آج لیجئے, آج جو کوتاہیاں غلطیاں ہو گئی اللہ اس کو معاف فرما دیجئے. اور اس محاسبے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے دن ان گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی ہو جائے گی. خیال ہوگا کہ بھائی کل ہم سے فلاں فلاں خطا ہو گئی تھی, آج ایسا نہ ہو کہ آج پھر وہی خطا ہو جائے. تو یہ ایک تو بات یہ ہو گئی کہ شکر کریں اپنی طاعت پر اور مجاہدات سے جو اللہ کی توفیق سے ہو گئے, گناہ سے بچنا نصیب ہو گیا, اس پر شکر کریں, اس سے نعمت میں اضافہ ہوگا اور ساتھ میں دل خوش رہے گا, اور انشاءاللہ دل کے خوش رہنے کے ساتھ ساتھ دل میں اکڑ نہیں آئے گی, اس لیے کہ ہم اللہ کا شکر بھی ساتھ میں ادا کر رہے ہیں, کیونکہ شکر سبب قرب ہے اور تکبر سبب بوجھ ہے. جہاں جہاں قرب ہوتا ہے وہاں بوجھ نہیں ہوتا, شکر سے تکبر پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ جب انسان کسی دینے والے کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کی توفیق کو اپنا کمال نہیں سمجھتا, اس کی توفیق سمجھتا ہے, بس یہی مطلوب ہے دین کے اندر. تو غرض یہ کہ ہم یہ کام بھی کریں ساتھ میں کہ یہ عبرت کے قصے جو ہم سنیں تو اس سے مایوسی یا غم پیدا نہ ہونا چاہیے, بلکہ ہمیں اپنے راستے کو تیز تر کرنے میں معاونت ہونی چاہیے کہ ہم سے ابھی تک جتنی غفلت ہو رہی ہے خدا تعالیٰ اس غفلت کو دور کر دے، ہم اپنے راستے میں اور تیز تر ہو جائیں۔ غرض یہ کہ حضور ڈاکوی رحمہ اللہ نے حضرت والا رحمہ اللہ کی مجلس میں یہ دو قصے بیان فرمائے۔ تو ایک قصہ تو یہ تھا کہ ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ جو ہے وہ ہمیشہ ہرن کا شکار پسند کرتا تھا، تو جب بھی شکار کو جی چاہتا تو سب سے پہلے جہاں شکار کا ارادہ ہوتا اس مقام پر اپنے لیے کچھ تعمیر کرواتا، محل کے جیسا یا خیمے، عمدہ قسم کی خیمے لگواتا، اور وہاں ساز و سامان جو محل کے اندر ہوتا ہے، تالاب بھی کھدواتا نہانے کے لیے۔ غرض یہ کہ جو سہولت محل میں اس کو میسر تھی وہ تمام سہولیات وہ وہاں جنگل کے اندر، گویا جنگل میں وہ منگل کر لیا کرتا تھا اپنے جانے سے پہلے، تاکہ وہاں اس کو کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی نہ پیش آئے اور معمولات جوں کہ توں جاری رہیں، جب چاہا نہا لیا، جب چاہا لباس بدل لیا، جب چاہا کھا لیا، جو چاہا کھا لیا، ہر قسم کا انتظام وہاں کرتا تھا۔ اور پھر ہفتے عشرے شکار کر کے پھر وہ واپس آ جاتا تھا، سارا خیمہ اکھڑ گیا، ولیمہ کا ٹینٹ اکھڑ گیا۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ شکار کے لیے گیا اسی طرح سے اپنا انتظام و انسرام کے ساتھ، اور وہ بیمار پڑ گیا۔ تو جب بیمار پڑ گیا، طبیعت پجمردہ ہونے لگی، تو طے کیا گیا کہ بھائی کسی ہنسنے والے کو بلایا جائے، کوئی اچھی اچھی باتیں کرے، بادشاہ کو ہنسائے، طبیعت میں فرق ہوتی ہے ہنسنے سے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے بھی سکھلایا کہ بھائی کچھ وقت جو ہے ہنسنے بولنے کے لیے بھی نکالنا چاہیے، جیسے گھر والوں کے ساتھ ہنسنا بولنا بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مزاق کیا کرتے تھے، گھر والوں کی تعریف قلب کیا کرتے تھے، تو یہ سنت بھی ہے اور اس سے دین میں معاونت ملتی ہے۔ انسان ہر وقت غمزدہ رہے تو مایوسی پیدا ہوتی ہے، طاعت میں سستی پیدا ہوتی ہے، اور ہنسنے سے بشاشت پیدا ہوتی ہے، طاعت میں چستی پیدا ہوتی ہے۔ تو دین میں معاونت کی نیت سے ہنسے بولے، اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب اللہ کے لائق بندے ہنستے ہیں تو خدا تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے لائق بندے ہنس رہے ہیں، اور نالائق بندے یعنی ڈھٹائی کے ساتھ گناہوں میں ملوث رہنے والے بندے ہنستے ہیں، خدا تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں کہ ظالم میری نافرمانی کے باوجود ہنستے بھی ہیں۔ غرض یہ کہ بادشاہ نے یہ سب انتظام کیا، اور لوگوں نے کوئی دیوانہ آدمی تلاش کیا کہ وہ طرح طرح کی مزیدار باتیں کر کے بادشاہ کا دل بہلائے، اس کی طبیعت کو فرحت دے۔ تو غرض جب وہ پاگل آیا، اس نے مختلف قسم کی باتیں کر کے بادشاہ کو ہنسایا، تو ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ تم ہو کون؟ بادشاہ نے کہا بھائی میں بادشاہ ہوں، مملکت کا سربراہ ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم پھر مزدوری کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا میں مزدوری کہاں کرتا ہوں؟ اس نے کہا یہ سر پر تمہارے ٹوکرا رکھا ہوا ہے، اتنا بھاری بھرکم بادشاہ کا جو تاج ہوتا ہے، اس کو کہا کہ یہ ٹوکرا تم نے سر پہ کیوں رکھا ہوا ہے، پھر یہ تو مزدوری تم کر رہے ہو۔ تو جیسے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ شاہوں کے سروں پہ تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے۔ اللہ والے تو پرسکون رہتے ہیں ہر وقت، اور بادشاہوں کو ہر وقت اپوزیشن کا خوف رہتا ہے، اور ان کو نیند کی دوائیں کھا کھا کر جو ہے وہ آرام کے لیے سلایا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ اس نے جب یہ کہا کہ بھئی تم تو ایک ٹوکرا اتنا بھاری بھرکم سر پہ رکھے ہوئے ہو، تو تم تو مزدوری کر رہے ہو، تو بادشاہ ہنسا، اور جو ہنسا تو اس کو پھر جو ہے طبیعت میں فرحت آ گئی، خوب خوش ہو گیا۔ وہ خوش ہو کر اس پاگل کو بادشاہ نے اپنی عصا انعام میں دے دی کہ لے جاؤ یہ عصا تم کو انعام میں ہم دیتے ہیں، قیمتی عصا ہوتی ہے۔ اس نے پاگل نے لیا اور چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ پھر بیمار ہوا اسی طرح سفر میں، تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ بھائی اگر وہی پاگل اور دیوانہ کسی طرح سے مل جائے تو اس کو لے آئے تو ضرور بادشاہ کی طبیعت اچھی کر دے گا۔ اور اس دفعہ جو بادشاہ بیمار ہوا تھا تو وہ سخت بیمار ہوا، مایوس ہو گیا تھا زندگی سے۔ غرض جب وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس پاگل کو لے آئے، اور اس پاگل نے جو ہے بادشاہ کی طبیعت وغیرہ پوچھی، بادشاہ نے کہا کہ بھائی اس دفعہ تو میں بہت پریشان ہوں۔ کہا پریشانی کس بات کی ہے بھائی؟ تمہارے تو یہاں بھی رنگ رلیاں مناتے ہو، اتنی عیاشی ہے، آسائشیں ہیں، واپس جاؤ گے تو پھر؟ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ واپسی کے لیے یہاں تو میں انتظام کر لیا، اور جب واپس جاتا ہوں وہاں محل، لیکن اس دفعہ جہاں واپسی ہے وہاں کے لیے کوئی تیاری میری نہیں ہے، وہاں تو میں نے کوئی انتظام کیا نہیں اس طرح کا محل، اور نہ ہی میں کر سکتا ہوں۔ تو کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ بھائی اب تو زندگی سے مایوسی ہے، اب تو اس دنیا کو چھوڑ ہی کر جا رہا ہوں، اب تو مجھے کوئی امید نہیں رہی۔ تو اس پاگل نے جو ہے وہ عصا بادشاہ کو تھما دی کہ یہ لو یہ عصا. بادشاہ نے کہا کہ بھائی ہاں, بادشاہ نے پہلے اس سے وعدہ لیا تھا کہ یہ عصا جو ہے تم رکھو انعام میں, اور اگر اس کو کسی کو مت دینا سوا کسی ایسے شخص کے جو تم سے بڑا پاگل اور دیوانہ ہو. تو غرض یہ کہ یہ جب واپس آئے تو عصا لیے ہوئے آیا تھا, اور پھر بادشاہ نے اس کو کہا کہ بھائی اب تو میری واپسی کا سفر ہے, اور مصیبت یہ ہے کہ وہ جہاں واپسی ہے, جہاں جانا ہے مجھے, وہاں میں نے کوئی محل نہیں بنایا, وہاں کوئی میں نے عورتیں اکٹھی نہیں کی, وہاں کوئی مال و دولت اور عیش و آرام کے سہولیات میں نے مقرر نہیں کی وہاں. تو اس پاگل نے کہا کہ یہ عصا اب تم لے لو, تم اس کو رکھو. بادشاہ نے کہا کہ مجھ کو کیوں دیتے ہو, میں نے تو تمہیں یہ عصا یہ شرط دی تھی کہ تم سے بڑا کوئی پاگل دیوانہ نظر آ جائے تو بھائی تم اس کو دے دینا, یہ بلا شبہ دے دینا. تو کہا کہ میں نے اسی لیے تم کو یہ عصا دی ہے کہ تم سے بڑا پاگل مجھے کوئی نظر نہیں آتا, کہ ایک ہفتے دس دن ٹھہرنے کے لیے تم نے اتنا انتظام کرتے ہو, محل بناتے ہو, عورتیں اکٹھی کرتے ہو, رنگ رلیاں کے سامان اکٹھا کرتے ہو, کھانا پینا اکٹھا کرتے ہو, اور مختلف قسم کی عیش و آرام کی چیزیں یہاں جمع کرتے ہو, تالاب بھی کھدواتے ہو, تو دس دن کے لیے اتنا انتظام اور انسرام, اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے تم نے کوئی انتظام نہیں کیا, لہذا میری نظر میں تم سے بڑا کوئی پاگل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اور دوسرا قصہ انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ بھائی ایک سوداگر کا بچہ تھا, تو وہ بڑے مزے چٹپٹے سے انداز میں وہ سنا رہے تھے قصہ, ویسا تو میں نہیں سنا سکتا لیکن بہرحال کوشش کرتا ہوں کہ وہ سنا رہے تھے کہ سوداگر کا جو بچہ ہے اس نے سوچا کہ یہاں ابا, کیونکہ بڑوں کو تو اکثر اولاد بیوقوف ہی سمجھتی ہے کہ یہ بڈھے ہو گئے اور ان کے اندر عقل نہیں ہے, ان کو کیا پتا جوانی کا کیا مزہ ہوتا ہے. میں اکثر دوستوں کو یہی کہتا رہتا ہوں کہ آج کل کے جوان بوڑھوں کو سمجھتے ہیں کہ بڈھے ہی پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے جوانی دیکھی نہیں ہے تو وہ یہ سمجھ کے جو ہے بوڑھوں کی بات کو ٹال دیتے ہیں, حالانکہ بوڑھوں کے پاس بڑا تجربہ ہوتا ہے اور بڑی عقل و فہم اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں. غرض یہ کہ وہ سوداگر کے بچے نے کہا کہ ابا تو یہاں ایسے ہی جھک مار رہے ہیں شہر کے اندر, تو کہیں سفر پہ نکلنا چاہیے جہاں ہمارا مال زیادہ نفع میں بکے. غرض یہ کہ وہ مال لے کے جہاز پر سوار ہوا پانی کے اور سفر کرنے لگا. درمیان سفر اتفاق سے طوفان نے اس پانی کے جہاز کو آ لیا, اور اس قدر شدید طوفان ہوا کہ وہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور سب لوگ جو ہے ڈوبنے لگے, اور تقریباً سبھی لوگ مر گئے سوائے اس لڑکے کے, کہ اس کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک تختہ آ گیا, اس نے وہ پکڑ لیا, جیسے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے اس نے وہ تختے کا سہارا لے لیا. اب یہ تیرتے تیرتے آخرکار ایک جگہ جا کے کنارے پہ لگ گیا, اور وہاں دیکھتا کیا ہے کہ وہاں کوئی جماعت کھڑی ہوئی ہے لوگوں کی, اور اس جماعت نے اس لڑکے کو فوراً پانی سے نکالا اور اس کو خشک کیا, اور اس کی جو ہے وہ طبیعت وغیرہ کی جو بھی بحالی کی جو طریقہ تھا اس کو کیا. اس کے بعد اس کو لے گئے اور اس کو نہلا دھلا کر بہت ہی عالی شان لباس پہنا کر گدی پہ بادشاہت کی جا کے بٹھا دیا. تو بہت حیران ہوا, بہت ہی اچمبا ہوا کہ بھئی کیا معاملہ ہے. تو جب کسی سے پوچھا اس نے کہ بھئی کیا معاملہ ہے, کہا کہ بھئی آج سے آپ ہمارے بادشاہ ہیں, آپ کو ہر قسم کی چیز کا اختیار ہے, جو چاہیں آپ کریں, جو چاہے آپ خرچ کریں, جس طرح چاہے آپ رہیں, جو احکامات چاہے آپ دیں, سب آج سے آپ ہمارے بادشاہ ہیں. کہا یہ کیا معاملہ ہے, کہا کہ بھائی اس ملک کا قانون ہی یہی ہے, یہاں جو پارلیمنٹ ہے, جیسے ہمارے یہاں بھی ایک پارلیمنٹ ہے, اس کے بھی قوانین اسی قسم کے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی پارلیمنٹ کا یہی طریقہ ہے عرصہ دراز سے, کہ جو بھی بندہ کوئی ایسا دل چاہ جاتا ہے پارلیمنٹ کا, اس کو اٹھا کے اسی طرح نہلا دھلا کے جو ہے وہ یعنی نیچ ترین آدمی کو عروج پہ پہنچا دیتے ہیں, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے, تو اس کو پکڑ کے جو ہے وہ بادشاہ بنا دیتے ہیں, اور پھر کچھ برس کے بعد جب پارلیمنٹ چاہتی ہے اس کو اتار دیتی ہے, اس کے کپڑے بھی اتار لیتی ہے, ساز و سامان سب لے لیتی ہے, کپڑے بھی اتار دیتی ہے, اور اس کو قریب میں ایک جزیرہ ہے سمندر میں وہاں پھینکوا دیتی ہے, اور وہاں کوئی سہولیات, کوئی کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے, بھوک کے مارے پیاس کے مارے تڑپ تڑپ کے وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے وہ مر جاتا ہے, یہی یہاں کا قانون ہے. لہذا آپ بادشاہ ہیں, آپ خوب عیش کیجیے. اچھا پوچھا کہ بھائی کیا اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعہ ہوا ہے, انہوں نے کہا کثرت سے ہوا ہے, تھوڑے عرصے کے بعد تھوڑے عرصے بادشاہ عیش و عشرت کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو وہاں جزیرے پہ پھینکوا دیتے ہیں. تو اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ بھائی جب یہ معاملہ ہے تو پھر خفیہ خفیہ اس نے, کیونکہ احکامات وہ جاری کر سکتا تھا اور جس طرح چاہے وہ رہ سکتا تھا, اس کی کوئی حکم عدولی کوئی نہیں کر سکتا تھا, اس نے خفیہ خفیہ اپنا سامان جزیرے پر بھیجا, اپنا مال بھیجا حکومتی خزانے سے, اور وہاں ایک محل تعمیر کرایا اس جزیرے پہ, اور وہاں پر بہت سی, وہ تو ہنستے ہوئے فرما رہے تھے, چھانٹ چھانٹ کی اچھی اچھی عورتیں تھی اس نے وہاں بھیجی, اور مال و دولت بھی بھیجا, اور جو کچھ بھی سامان عیش و عشرت اور زندگی گزارنے کی ضروریات تھی سب کچھ وہاں آہستہ آہستہ جزیرے پر منتقل کرتا رہا, اپنا عیش و آرام یہاں بھی کرتا رہا, حکومت بھی انصاف سے چلاتا رہا, اور علاوہ اس کے اس نے ساتھ ساتھ اپنا یہ ساز و سامان اس جزیرے پہ آہستہ آہستہ منتقل کر دیا. تو پھر ایک وقت ایسا آیا جیسا کہ اس کو بتایا گیا تھا, پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اب اس کی بادشاہت ختم, لہذا اس سے سارے اختیارات لے لیے گئے اور اس سے سارے مال و دولت لے لیا گیا, تخت و تاج چھین لیا گیا, یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی اتار کر اس کو اس پانی کے جہاز میں بیٹھا کر اور جزیرے میں پھینکوا دیا. اب پھینکوا, جب یہ سفر اس کو کہا گیا کہ بھئی اب تمہیں وہاں پھینکوایا جا رہا ہے, تو اندر ہی اندر یہ شخص خوش تھا, بہت خوش تھا, کیونکہ اس کو یقین تھا کہ میں نے یہاں سے اپنا مال و اسباب, اپنے نوکر چاکر اور اپنا محل وغیرہ سب وہاں بنا کر تیار رکھا ہوا ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ اس موقع پر یہ بات سن رہے تھے تو حضرت والا نے برجستہ فرمایا کہ اس موقع کا یہ شعر سن لو کہ خرما روز کدی منزل جانا بھی روم, راحت جا طلبم وز پہ جانا بھی روم, کہ اللہ والے خوش ہوتے ہیں جب موت قریب آتی ہے تو خوش ہوتے ہیں, کہ اور یہ حسرت کرتے ہیں کہ وہ خوش کن دن, وہ خوش کرنے والا دن, وہ مسرت کا دن کب آئے گا کہ اس ویران جگہ سے میں اپنے محبوب پاک سے ملاقات کرنے جاؤں گا. تو فرمایا کہ دیکھو اس موقع پر یہ شعر بالکل صحیح فٹ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے جاتے ہوئے وہاں روتے تھے, بادشاہ وہاں جاتے ہوئے روتے تھے کیونکہ سارا مال و دولت چھن گیا اور سارے اہل و عیال چھن گئے, سب چیز چھن گئی, کپڑے تک اتر گئے, یہی حال مرنے والے کا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ اس سے لے لیا جاتا ہے اور کفن میں سیدھے سادے کپڑے میں لپیٹ کر قبر میں ڈال دیا جاتا ہے, گویا کہ اس جزیرے میں پھینک دیا جاتا ہے. تو اب یہ اندر ہی اندر خوش ہے, اور کیوں خوش ہے, کیونکہ اس نے بہت سا مال و اسباب وہاں بھیج رکھا ہے اور وہاں والے اس کے منتظر ہیں, یعنی جنت کی نعمتیں جس طرح مومن کی مشتاق اور منتظر ہوتی ہیں اسی طرح سے وہاں والے کیونکہ منتظر ہیں کہ ہمارا مالک کب آئے گا اور ہم اس کے ساتھ کب جو ہے آرام سے اور خوش رہیں گے, ہم کو یہاں بھیج تو دیا لیکن مالک ہمارا ہے نہیں, ہمارا محبوب ہے نہیں جس نے ہم کو اتنی نعمتیں دی, تو وہ کب آئے گا ہمارے ساتھ, تو منتظر تھے جس طرح جنت کی نعمتیں مومن کے لیے منتظر ہوتی ہیں. ہر سال جو ہے جنت اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے کہ اللہ مجھے وہ دیجیے جن کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, یعنی مومن اور مومنہ, تاکہ وہ میری نعمتوں کو استعمال کریں. غرض یہ کہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کہ وہ شخص کتنا خوش اور مطمئن تھا. تو اسی طرح سے جو آدمی اپنی دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے سامان کرتا رہتا ہے تو انشاءاللہ تعالی موت کے وقت اس کو گھبراہٹ نہیں ہوگی. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالی جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے, اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے, اللہ تعالی بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں, اللہ تعالی بھی اس کی ملاقات سے خوش ہوتے ہیں. اور جو انسان اللہ سے ملاقات کو خدا نخواستہ ناپسند کرتا ہے جیسے کفار اور مشرکین اور فساق و فجار, تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئیں, فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عرض کیا کہ ہم تو موت سے گھبراتے ہیں, پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں جو ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ کی, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی موت آ جاتی ہے, نزاع کا عالم شروع ہو جاتا ہے, تو نیک مومن کی انجام جنت اور اس کے فرشتے اور اس کی خوشبوئیں اور اس کی نعمتیں اور خدا تعالیٰ کی رضا اس کے سامنے کر دی جاتی ہے, جس سے وہ اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے پر شوق ہو جاتا ہے, اللہ سے ملنا پسند کرنے لگتا ہے, اللہ سے ملاقات کا شائق ہو جاتا ہے. اور جو آدمی فاسق اور فاجر ہوتا ہے, خدا نخواستہ کافر اور مشرق ہوتا ہے یا فساق و فجار میں سے ہوتا ہے, اس کو اس کا ٹھکانہ سامنے کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ سے ملاقات کے لیے گھبراتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو آدمی جو مومن اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے, پسند کرتا ہے ملاقات کو, اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں, اور جو آدمی اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں. غرض یہ ہے کہ بھائی دوستوں, یہ دونوں واقعات جو ہمارے حضرت نے سنائے, حضور ڈاکوی رحمہ اللہ نے ہمارے حضرت کی مجلس میں, مجھے تو اس سے بہت ہی مجھے مثالیں بڑی اچھی لگیں کہ اس کے اندر جو ہے بڑے اسباق ہیں. اور بھی ایک واقعہ انہوں نے سنایا تھا, تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ عبرت کے قصے جو سنائے ہیں تو اس سے ہمیں مایوسی پیدا نہیں ہونی چاہیے, بلکہ راستہ ہمیں تیز تر کر دینا چاہیے, اپنی آخرت کی کرنسی کو کمانا اور اس کو اکٹھا رکھنا. اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ کی جو نصیحت ہے خاص طور سے, وہ یہ ہے کہ جس طرح انسان روپیہ کماتا ہے, پیسہ کماتا ہے, یا گندم کا ذخیرہ کرتا ہے, پھر اس کی حفاظت کا بھی انتظام کرتا ہے. جب دولت ہوتی ہے تو اس پہ تالا بھی لگاتا ہے, تو تالا لگا کے جو ہے وہ دولت محفوظ ہو جاتی ہے, تو اس کی حفاظت کا انتظام بھی ہمارے ذمے ہے. تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ایک مثال دی کہ بھائی جیسے ہمارے گھروں کے اوپر پانی کی ٹنکی ہوتی ہے, ہم موٹر چلاتے ہیں نیچے سے اور یہ گمان کرتے ہیں کہ پانی جمع ہو رہا ہے, وہ خوب ذخیرہ ہو رہا ہے, ہمیں معلوم نہیں اس میں پانچ ٹوٹیاں لگی ہوئی تھیں اور اتفاق سے وہ پانچ ٹوٹیاں ہماری غفلت کی وجہ سے کھلی رہ گئیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ پانی اوپر جمع ہو رہا ہے لیکن ٹوٹیاں کھلے ہونے, پانی تو اوپر جا رہا ہے لیکن ٹوٹیاں کھلی ہونے کی وجہ سے وہ پانی ضائع بھی ہو رہا ہے, کچھ جمع نہیں ہو رہا. تو فرمایا کہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ ٹوٹیاں لذتیں درآمد کرنے کی دی ہیں, پانچ ٹوٹیاں, ایک بصارت کی ٹوٹی کہ آنکھ سے بھی انسان جو ہے گناہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اور اسی طرح آنکھ سے گناہ ہو جاتا ہے تو یہ ٹوٹی ہماری بند رہے, آنکھ ہماری جو ہے اس جگہ اٹھے جہاں ہمارے مالک نے حکم دیا, اور جہاں ہمارے مالک کی ناپسند ہو وہاں نہ اٹھے. اسی طرح یہ ناک دی ہے کہ ناک سے بھی حرام خوشبو نہ, محرموں کی خوشبو نہ سونگے, یہ حرام ہے اور حرام جگہ جو ہے اس کو استعمال نہ کرے. تو یہ دوسری ٹوٹی. تیسری ٹوٹی جو ہے وہ کان کی ہے کہ ہم اس سے گانا نہ سنیں, غیبت نہ سنیں, گالم گلوچ نہ سنیں, فحش باتیں نہ سنیں, تو یہ کان کی ٹوٹی ہے. اسی طرح زبان کی ٹوٹی ہے کہ اس سے ہماری زبان سے کوئی غیبت نہ نکلے, کسی کو تانا نہ نکلے, کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اور اسی طرح سے جو بھی گناہ کی باتیں ہیں وہ زبان سے صادر ہونے والی, جھوٹ نہ نکلے, تو یہ سب باتیں. اور اسی طرح سے ایک چھونے کی ٹوٹی ہے, احساس سے چھونا, تو یہ اس سے بھی ہم کوئی گناہ نہ کریں. تو یہ پانچ ٹوٹیاں ہم بند رکھیں, یہ خاص بات ہے کہ ہم طاعت کا ذخیرہ کریں, آخرت کی کرنسی کو ذخیرہ کریں, لیکن ہم اس کی حفاظت کا بھی انتظام کریں کہ اپنی ان پانچوں ٹوٹیوں کو ہم بند رکھیں. اور تیسرا قصہ جو حضور ڈاکوی رحمہ اللہ نے سنایا وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ رات کو بے چین ہو رہے تھے, نیند نہیں آ رہی تھی, تو انہوں نے ارادہ کیا کہ باہر کچھ ٹہلنے کے لیے نکلیں, کچھ ہوا کھائیں, دماغ میں تری آئے تاکہ جو ہے وہ نیند صحیح سے آ جائے. تو جب وہ ٹہلنے نکلے تو دور سے کہیں سے کچھ آواز آ رہی تھی, تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو جب قریب پہنچے تو پھر ان کو آواز آئی, وہ عربی کا کوئی شعر پڑھ رہا تھا, وہ شخص ایک مصرع پڑھ رہا تھا, اور اس کا خلاصہ یہ بتلایا انہوں نے کہ نفس کی دوا کیا ہے, نفس کے اندر بڑی بیماریاں ہیں, ان کی دوا کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے. تو انہوں نے اس کو جو جواب دیا وہ بھی عربی میں تھا, اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس کی مخالفت کر, یہی اس کی دوا ہے, یعنی جو بھی ناجائز خواہش ہو اور اس کی مخالفت کر تو انشاءاللہ تعالی تو نفس کی دوا پا جائے گا, نفس تیرا مزکہ ہو جائے گا. تو یہ جواب سن کر اس نے فوراً جزاک اللہ کہا کہ جزاک اللہ, آپ نے جو مجھے جواب دیا اس سے میرے نفس کی اصلاح ہو گئی, کہ اب نفس کی ہر ناجائز خواہش کی میں مخالفت کروں گا. تو غرض یہ کہ اس نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ ظالم, تیری اس طلب نے مجھے بے چین کر دیا, مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, اور میں نیند سے جو ہے وہ, یعنی نیند مجھے نہیں آ رہی تھی اور نیند اڑی ہوئی تھی میری, تیری طلب مجھ کو یہاں لے آئی, مجھ کو اتنی دور, تیری وجہ سے میں اتنی دور چل کر آیا ہوں. تو اس پر وہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ کی بہت زیادہ تعریف فرما رہے تھے کہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہاں بنگلہ دیش میں تشریف لاتے ہیں, جن علاقوں میں وہاں پسماندگی ہے, ترقی نہیں ہے, وہاں پر عام رواج ہے کہ نالیاں کھلی بنی ہوئی ہیں اور جگہ جگہ جو ہے وہ نامناسب, جو ہے وہ صفائی کا انتظام نامناسب ہوتا ہے, تو وہ فرما رہے تھے کہ دیکھو ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے دل میں ہمارے ہم سے ایسی محبت ہے اور ایسا درد حضرت کے دل میں ہے کہ پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے روئے زمین کو کوچائے جانا کیے ہوئے اور میں ڈھونڈتا ہوں محبت کہاں ہے تو میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت کہاں ہے تو ایک قلب شکستہ تیرے قابل لیے ہوئے کہ ہمارے حضرت دردر پھرا کرتے تھے کہ سارے عالم کو مجنو بنائے کیا ہے وہ اشعار ہاں سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنائے تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنو بنائے اور سارے عالم کو مجنو بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائیں ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کی تعریف میں اور ان کی شان میں اس قدر وہ تعریفیں کر رہے تھے آپ دیدہ ہو کر کہ ہمارے حضرت والا نے کتنی تکلیف اٹھا کر اور فرما رہے تھے کہ پاکستان میں جہاں حضرت والا رہتے ہیں وہاں پر جو ہے اتنی آسائشیں ہیں اپنا حجرہ ہے اپنی آسانیاں ہیں سہولتیں ہیں سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی خاطر اللہ کی محبت میں اور ہم اہل بنگلہ دیش کی محبت میں ہمارے حضرت والا یہاں تشریف لائے جہاں جگہ جگہ بدبو بھی ہے نجاست بھی ہے جو بھی وہاں کا ماحول پسماندہ تھا اب تو کافی بہتر ہی آ گئے الحمدللہ لیکن یہ صورتحال کے باوجود حضرت والا اللہ کی محبت میں تکلیف اٹھا کر کہاں کہاں جو ہے تشریف لے جاتے تھے اور اسی کو حضرت والا نے اپنے اشعار میں بھی فرمایا ہے کہ پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے غرض انہوں نے یہ تین قصے سنائے تھے جو مجھے بڑے اچھے لگے اور مجھے اس سے بڑا نفع ہوا تو میں نے آپ لوگوں کے بھی گوش گزار کر دیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس زندگی کو قیمتی بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر نصیب فرمائے اور آخرت کے لیے ہمیں خوب مال جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا طریقہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ جتنا آسان طریقہ یہی ہے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی صحبت زیادہ سے زیادہ اختیار کریں کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر اولیاء کی صحبت میں زیادہ رہیں گے وہاں بھی ان کو ویسی ہی معیت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی اور فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے ہمارے حضرت سے جو منقول ہے کہ بھائی یہاں پر جیسی صحبت ہوگی ویسے ہی وہاں پر معیت ہوگی جنت میں اور اللہ تعالی نے جو ہے اپنی جنت فرمایا اللہ سبحان اللہ کہ فدخلی فی عبادی میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام نے نیک بندوں میں شامل ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے انبیاء نے خود یہ دعا کی ہے کہ اللہ الحقنی بالصالحین الحقنی بالصالحین حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا ہے غالباً تو یہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے انبیاء کا ذوق یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ سے نیک بندوں میں شامل ہونے کی دعا کیا کرتے تھے تو جتنا ہم یہاں اولیاء کی صحبت میں اور معیت میں رہیں گے جتنا صحبت میں رہیں گے اتنا ہی جنت کے اندر ان کی معیت نصیب ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خوب کرنسی کمانے کی آخرت کی کرنسی کی توفیق عطا فرمائے دنیا جتنی ضرورت ہو اتنا کمانے کے بعد باقی وقت اللہ تعالی کی یاد میں ہم سب صرف کریں اور اپنے اصلاح نفس کے اوپر ہم صرف کریں اور ہر لمحے کو اللہ تعالی ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی منادی یوم القیامہ اینا ابناء الستین وہو العمر الذی قال اللہ تعالی اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا فرشتہ یہ اعلان کرے گا کہ 60 برس کی عمر والے لوگ کہاں ہیں اور یہ عمر وہ عمر ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، یعنی کیا ہم نے تم کو ایسی عمر نہیں دی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرے، حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، یعنی بڑھاپا بھی ڈرانے والا ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی نصیحت کی باتیں ہیں، ڈرانے کی باتیں ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی بھی آئے، وہ بھی ڈرایا کرتے تھے، اور موت، یہ سب چیزیں جو ہے ان سے انسان کو ڈر پکڑنے کی چیز ہیں۔ تو یہ آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے تمہیں ایسی عمر نہیں دی، جو 60 سال کی عمر تک کے ہو جائیں گے ان سے یہ سوال ہوگا کہ کیا ہم نے تمہیں ایسی عمر نہیں دی کہ جس میں تم سنبھل جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں مسواک کی سنتوں کا بیان۔ ہر وضو کرتے وقت مسواک کرنا سنت ہے۔ مسواک پکڑنے کا مسنون طریقہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ داہنے ہاتھ کی چھنگلیاں مسواک کے نیچے رکھے اور انگوٹھا مسواک کے اوپری سرے کے نیچے رکھے اور باقی انگلیاں مسواک کے اوپر رکھے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال اور حشم و قدم کے بیان میں، مؤذنین کل 4 تھے، 2 مدینہ شریف میں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک قبا میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ القرط، ایک مکہ میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حارسین یعنی جو پہرا چوکی دیتے تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم بدر میں، اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم احد میں، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم خندق میں، اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بعض اوقات یہ پہرے داری کا کام کیا، مگر جب آیت واللہ یعصمک من الناس نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے کو موقوف کر دیا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ يا الله ہم سب کو معاف فرما، ہمارے ہر گناہ کو چھوٹا ہو بڑا ہو، جان کے کیا ہو انجانے کیا ہو، چھپ کر کیا ہو علانیہ کیا ہو، پہلے کیا ہو بعد کیا ہو، اللہ ہر گناہ کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ اللہ اپنے رحمت و فضل کی برسات فرما دیجئے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے، صدق دل سے ہر گناہ کو چھوڑنے کی، جو ظاہری ہو باطنی ہو، ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہر گناہ کی عادت کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور ہر گناہ کی عادت اگر باقی ہو اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے نفس کی کامل اصلاح فرما دیجئے، اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، گناہوں سے نفرت عطا فرما دیجئے، اور گناہوں سے دوری بھی عطا فرما دیجئے۔ اے بھائی کیا کرتے ہو، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہماری غفلت کو دور فرما دیجئے، ہماری اے اللہ ہر لمحے کی زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی بنا دیجئے، اللہ غفلت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ نفس و شیطان کے قید اور مکر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ نفس و شیطان کے قید اور مکر سے ہماری حفاظت فرما، اللہ اپنی مدد خاص ہم پر نازل فرما، غیب سے اللہ ہماری مدد و نصرت فرما، نفس و شیطان کے مقابلے میں ہماری حفاظت فرما، اے اللہ قدم قدم حفاظت فرما۔ اللہم واقعیتن کواقعیت الولید، اللہ پوری امت کو گناہ چھوڑنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، سچی توبہ کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے ساتھ ہر مسلمان کے ساتھ اپنی مدد و نصرت نازل فرما، اے اللہ اپنی رحمتوں برکتوں کی برسات فرما، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ دین کی دولت سے نوازش فرما، اے اللہ دین کی دولت سے نوازش فرما، الہ العالمین دین کی دولت سے نوازش فرما، ہر احکام شریعت اور سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرما، پورا پورا شریعت کا اور سنت کا مطیع اور فرما بردار بنا، اے اللہ اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا، اپنی محبت اور معرفت ہم سب کو نصیب فرما، ہماری اولادوں کو نصیب فرما، اللہ ہم سب کو جلد فرما لے اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کاملین میں سے بنا دے، اے اللہ ہمارا حشر صدیقین کاملین کے ساتھ کر دے، اے اللہ ہم سب کا الحاق صالحین کے ساتھ کر دے، اپنے نیک بندوں کی صحبت ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما اور جنت میں بھی، محشر میں بھی جنت میں بھی عطا فرما، اپنے بزرگوں کا ساتھ ہم سب کو نصیب فرما، الہ العالمین ہم نے جو دعائیں مانگی اپنے فضل سے قبول فرما، ظہور فرما، اللہ جو واقعات ہم نے سنائے ہیں اے اللہ مجھے بھی اور سب دوستوں کو اور سب مسلمانوں کو ان سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرما، اس مجلس کو قبول فرما اے اللہ، انتہائی قبول فرما، اپنی رضا کامل ہم سب کو عطا فرما، اور جو لغزش کو تائی ہو گئی اللہ اپنے کرم سے اس کو معاف فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما، اور اے اللہ ہر مسلمان کی روزی میں خوب فراخی وسعت اور کشادگی عطا فرما، خوب خوب خوشحالی عطا فرما، اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما، اے اللہ ہمارے ملک کو سود اور رشوت نے کھا لیا ہے، بالکل ختم کر دیا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے سود اور رشوت سے اے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اور سود اور رشوت سے ہمارے ملک کی مکمل نجات عطا فرما، ہر اسلامی ملک سے اللہ سود اور رشوت کا خاتمہ فرما دے، سود کی صورت سے بھی خاتمہ فرما دے، حقیقت سے بھی اے اللہ نجات عطا فرما دے، اور اے اللہ ہمارے ملک میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما، تمام اسلامی ممالک کو بھائی چارہ اور ایمانی اخوت عطا فرما، سب کو بھائی بھائی بنا، ہم سب کو متحد بنا دے، اے اللہ ہم سب کو متفق بنا دے، اے اللہ ایک دوسرے کا مدد کرنے والا بنا دے، اے اللہ سارے عالم میں کسی ایک مومن کے کانٹا چبھے تو اے اللہ پوری امت بے چین ہو جائے، ہم سب کو ایسا ایمان و یقین نصیب فرما، اے اللہ دشمنوں پر غلبہ نصیب فرما، دشمنوں کی طاقت کو چکنا چور کر دے، اس کی طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دے، دشمن کو ذلیل و خوار کر دے، اور اس کو عبرتناک سزا سے دوچار فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اے اللہ ہماری پیرانی صاحبہ مدد اللہ علیہا بیمار ہیں، اے اللہ ان کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ہمارے حضرت والد احمد برکاتہ ان کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اور تمام اہل دولت قدہ کو اللہ صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ ہماری جامعہ کی تکمیل جلد از جلد فرما دے، اے اللہ ضرورت سے زائد وسائل عطا فرما دے، خوب کام لے لے، خوب کام لے لے، ہمارے اتوالا کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما، اور اللہ ہمارے مشائخ جو دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کے درجات بہت بہت بلند فرما، اللہ اپنا قرب اعظم ان کو نصیب فرما، اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا الہ العالمین اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ہماری جامعہ اشرف المدارس کے شیخ الحدیث حضرت مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.